الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم صدق الله العظيم. اور طلاق والی عورتیں انتظار میں رکھیں اپنے آپ کو تین حیض تک، اور ان کو حلال نہیں کہ چھپا رکھیں جو پیدا کیا اللہ نے ان کے پیٹ میں، اگر وہ ایمان رکھتی ہیں اللہ پر اور قیامت کے دن پر، اور ان کے خاوند حق رکھتے ہیں ان کے لوٹا لینے کا اس مدت میں، اگر چاہیں سلوک سے رہنا، اور عورتوں کا بھی حق ہے جیسا کہ مردوں کا ان پر حق ہے دستور کے موافق، اور مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے، اور اللہ زبردست ہے تدبیر والا. بزرگان محترم، اس سے پہلے 22 احکام آ چکے ہیں. اس آیت میں اللہ تعالی دو حکم بیان فرما رہے ہیں. ایک حکم ہے طلاق کی عدت کا، اگر طلاق ہو جائے تو عورت عدت گزارے گی، اور دوسرا حکم ہے کہ طلاق رجعی ہے تو شوہر کو حق ہے کہ عورت کو اپنے نکاح میں واپس لے لے، جس کو رجعت کہتے ہیں. تو یہ تفصیل آئے گی. یہاں ارشاد فرماتے ہیں والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، اور طلاق والی عورتیں انتظار میں رکھیں اپنے آپ کو، یعنی وہ انتظار کریں تین حیض تک. تین حیض تک انہیں دوسرا نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. جب تین حیض پورے ہو جائیں گے پھر اجازت ہوگی نکاح ثانی کی. اب وہ نکاح ثانی ہے بھی نہیں، بس اثر نو ایک نیا نکاح ہے. عدت کے تعلق سے شریعت میں بہت لمبی تفصیل ہے. کس عورت پر عدت واجب ہوتی ہے اور کس پر واجب نہیں ہوتی، اور عدت کی مدت بھی مختلف ہے. کسی کے حق میں تین حیض تین پیریڈ ہے تو کسی کے حق میں تین مہینے کی عدت ہے، اور کسی کے حق میں چار مہینے دس دن کی ہے تو کسی کے حق میں بچہ پیدا ہونے تک ہے. اور بعض عورتیں وہ ہیں جن کے حق میں عدت نہیں ہے. تو یہ پوری ایک لمبی تفصیل ہے، اور یہاں یہ تفصیل نہیں آئی ہے. یہاں بس عدت کی ایک ہی قسم بیان ہوئی ہے، بقیہ قسمیں اور جگہوں میں آ رہی ہیں. اسی پارے میں بھی اللہ نے عدت کے بعض اور احکام بیان کیے ہیں. سورہ طلاق میں بھی اللہ نے عدت کے احکام بیان کیے ہیں. تو یہاں ایک صورت بیان کی ہے، وہ صورت ہے کہ مرد عورت کو طلاق دے یا عورت مرد سے طلاق لے لے، جس کو خلع کہتے ہیں. مرد عورت کو طلاق دے اس صورت میں، یا عورت مرد سے طلاق لے لے جس کو خلع کہتے ہیں، اس کی عدت کیا ہے؟ مرد طلاق دے گا، خود ہی طلاق دے تو اس کے کچھ احکام ہیں. اگر عورت طلاق لے لیتی ہے جسے خلع کہتے ہیں، عورت کو مہر واپس کرنا پڑے گا. خلع میں مہر واپس ہوتا ہے. اور مرد طلاق دے رہا ہے تو چونکہ مہر اسی نے دیا ہے، لہذا یہاں واپسی کا کوئی مسئلہ نہیں. تین حیض اور تین پیریڈ تک جو عدت ہے وہ اس عورت کے ساتھ ہے جس کے ساتھ مرد نے نکاح کے بعد صحبت کی ہو، یا دونوں میں خلوت صحیحہ ہوئی ہو. خلوت صحیحہ کا مطلب ہے کہ بغیر کسی رکاوٹ کے کچھ دیر میاں بیوی ایک کمرے میں رہیں تو اسے خلوت صحیحہ کہتے ہیں. چاہے صحبت نہ ہوئی ہو لیکن رکاوٹ کے بغیر دونوں اگر بند کمرے میں رہے ہوں تو یہاں عدت واجب ہو جاتی ہے. اب وہ عورت ایسی ہو کہ جوان ہو، آزاد ہو. جوان ہو یعنی اسے حیض آتا ہو، بچپن کی عمر ہے جس میں حیض نہیں آتا ہے، حیض کا آنا شروع نہیں ہوا ہے، تو اس کی وہ عدت نہیں. اور ایسے ہی جو حیض سے مایوس ہو چکی ہے، بند ہو چکا ہے، اس کی بھی وہ عدت نہیں. ان دونوں کی عدتیں مختلف ہیں. مثلاً اگر کوئی کسی نابالغ لڑکی سے نکاح کرتا ہے اور طلاق دے دیتا ہے یا خلع لے لیتی ہے تو اس کی عدت تین مہینے ہے. ایسے ہی مایوسی آ چکی ہے،
اب حیض کا زمانہ ختم ہو چکا ہے، طلاق دیتا ہے یا خلع لیتی ہے اس کی عدت بھی 3 مہینے ہے. یہ مسائل سورۃ الطلاق میں آ رہے ہیں. یہاں جو 3 حیض اور 3 پیریڈ بتا رہے ہیں، جوان عورت ہو جسے حیض آ رہا ہو تو اس کی عدت 3 حیض ہے. اس کی صورت یوں ہوگی کہ مرد پاکی کی حالت میں طلاق دے گا، پاکی کی حالت میں مرد طلاق دے گا اگر شرعی ضرورت ہو. اس کے بعد حیض آئے گا، یہ 1 حیض شمار ہو جائے گا. پھر اس کے بعد پاکی آئے گی، اس کے بعد دوسرا حیض آئے گا، یہ دوسرا حیض شمار ہوگا. پھر پاکی آئے گی، پھر اس کے بعد تیسرا حیض آئے گا، یہ شمار ہوگا. پھر عورت جیسے ہی پاک ہوگی اس کی عدت ختم ہو جائے گی. جیسے ہی پاک ہوگی پہلے ہی لمحے میں اس کی عدت پوری ہو جائے گی. تو یہاں اللہ اس مسئلے کو بیان کر رہے ہیں. تو 3 حیض ہے، اس کا مطلب پاکی کی حالت میں طلاق دی جائے. حیض کی حالت میں طلاق دینا اسلام میں سخت منع ہے. حالت حیض میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دی تھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خود شکایت کی اپنے بیٹے کی اللہ کے نبی سے کہ عبداللہ نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دی ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ناراض ہو گئے، فرمایا کہ ان سے کہو رجوع کر لیں، واپس لے لیں. پھر اس کے بعد پاکی آئے گی، پھر حیض آئے گا، پھر جب پاکی آئے گی اس میں اگر دینا چاہیں تو دے لیں. حیض کی حالت میں دینے کو منع کیا گیا. اس صورت میں عورت کی عدت طویل ہو جاتی ہے، اس لیے شریعت نے منع کیا ہے. اس کے علاوہ اور بھی وجہیں ہیں. تو جو 3 حیض ہے اس کی یہ صورت ہے کہ پاکی کی حالت میں طلاق دے، پھر 3 حیض کے بعد جب چوتھی پاکی آئے گی اور جو ہی پاکی آئے گی پہلے لمحے میں عورت عدت سے باہر ہو جائے گی. والمطلقات، اور طلاق والی عورتیں انتظار کریں، اپنے آپ کو روکے رکھیں 3 پیریڈ اور 3 حیض تک. ولا يحل لهن، عدت کیوں ہوتی ہے؟ اللہ نے عدت کیوں مقرر کی ہے؟ اس کی بہت ساری حکمتیں ہیں، مصلحتیں ہیں، لیکن یہاں اللہ نے 2 مصلحتیں خود بیان کی ہیں. ایک مصلحت یہ بیان کی ہے نسب کی حفاظت، اور دوسری مصلحت یہ بیان کی ہے کہ اگر شوہر عدت کے اندر لوٹانا چاہے تو لوٹا لے سکتا ہے، واپس لے سکتا ہے. یہ 2 مصلحتیں ہیں جو اللہ نے یہاں بیان کی ہیں. ان کے علاوہ اور بھی مصلحتیں ہیں. تو عام طور پر اگر صحت مند عورت ہے تو 3 ماہ میں 3 حیض آتے ہیں، 3 مہینوں میں 3 حیض آتے ہیں. اس لیے اللہ نے 3 حیض کی عدت رکھی. اب آگے اسی کو بیان کر رہے ہیں کہ عدت کی حکمت کیا ہے، مصلحت کیا ہے. پہلی مصلحت بیان فرما رہے ہیں، وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ، اور جائز نہیں ہے عورتوں کے لیے کہ اللہ نے ان کی بچہ دانیوں میں جو کچھ پیدا کیا ہے اس کو چھپائیں. جو عورتیں اللہ پر یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہیں، اللہ اور یوم آخرت پر یعنی کامل ایمان والی عورتیں، جو مومن عورتیں ہیں ان کے ذمے ہے کہ عدت کی حالت میں اپنی حالت صاف صاف بیان کریں. اگر ان کو ماہواری شروع ہو جاتی ہے اس کو بھی بتائیں، اگر ماہواری نہیں ہوتی ہے تو اس کو بھی بتائیں. ماہواری ہو جاتی ہے تو تین حیض تک عدت ہے، ماہواری نہیں ہوتی ہے تو اب ہو سکتا ہے حمل ہو. اب حمل کی صورت میں نسب کی حفاظت بہت ضروری ہے. شریعت یہ نہیں چاہتی ہے کہ نسب میں اختلاط ہو جائے، نسب مل جائے گڑبڑ ہو جائے، لہذا نسب محفوظ رہے. اس لیے تین حیض تک کی عدت رکھی گئی. اب کہنے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ پہلے حیض ہی سے معلوم ہو جائے گا کہ حمل نہیں ہے، تین حیض کیوں ہے؟ اللہ کی دوسری مصلحت ہے. وہ مصلحت یہ ہے کہ کچھ وقت مل جائے جس میں اگر شوہر سے زیادتی ہوئی ہے تو شوہر اپنی زیادتی پر نادم ہو جائے، شرمندہ ہو جائے اور اپنی بیوی کو اپنے نکاح میں لے آئے. ایک موقع ہوتا ہے، یہ عورت کی طرف سے زیادتی ہوئی ہے اور وقت گزرنے پر آدمی کو اپنا صحیح یا غلط ہونا بھی معلوم ہوتا ہے. عورت کو احساس ہو جائے کہ میں غلطی پر تھی، لہذا شوہر سے وہ معافی مانگ لے، شوہر اسے رجوع کر لے گا اور بغیر نئے نکاح کے وہ اپنے شوہر کے نکاح میں چلی جائے گی. عدت کے اندر لوٹانے میں یہ فائدہ ہے، لیکن ہر عدت میں لوٹانے کا یہ مسئلہ نہیں ہے. بعض عدتیں وہ ہیں جو بائن پڑتی ہیں کہ عدت کے اندر بھی، عدت کے بعد بھی نیا نکاح اور نیا مہر ضروری ہوتا ہے. نیا نکاح عدت کے اندر بھی اور عدت کے بعد بھی، اور نیا مہر مقرر کرنا ضروری ہوتا ہے. اور بعض وہ صورتیں ہوتی ہیں کہ اگر طلاق تین مرتبہ دے دے، چاہے ایک زبان سے دے، میں نے تجھے تین طلاق دی، یا میں نے تجھے طلاق 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 دی، تو پھر عورت ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی اور اسے لوٹانے کا کوئی حق نہیں رہتا. یہ مسائل آگے آ رہے ہیں، اللہ نے ان کو آگے تفصیل سے بیان کیا ہے. تو یہاں ایک مصلحت تو یہ ہے کہ عورت حاملہ ہے یا حاملہ نہیں ہے، اس کی پہچان عدت سے ہوتی ہے. تو عدت کو فرض کرنے کی ایک بات سمجھ میں آئی. اور لیکن ہم مصلحتوں کے پابند نہیں ہیں، مصلحتیں ہماری سمجھ میں آئیں جب بھی ہم احکام کے پابند ہیں، مصلحتیں ہماری سمجھ میں نہ آئیں جب بھی ہم احکام کے پابند ہیں. اس لیے کہ یہ احکام براہ راست اللہ کی طرف سے آئے ہوئے ہیں اور اللہ کے رسول نے بیان کیے ہیں. لہذا مصلحتیں اور حکمتیں بس اطمینان کے لیے ہوتی ہیں. بہت سی مصلحتیں سمجھ میں نہیں آتی, اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری ناقص سمجھ میں نہیں آتی, ہماری سمجھ ناقص ہے اس لیے سمجھ میں نہیں آتی, ورنہ اللہ کے یہاں حکمت سے خالی کوئی چیز نہیں ہے. اللہ کے یہاں اسی لیے بار بار قرآن میں کہا جاتا ہے حکیم اللہ, بڑے حکمت والے ہیں, اس کا کوئی حکم حکمت سے عقل مندی سے خالی نہیں ہوتا. لہذا تو جو تین پیریڈ تک عدت کی بات کہی گئی, اللہ فرما رہے ولا يحل لهن, اور حلال نہیں ہے عورتوں کے لیے, وہ عورتیں جو عدت گزار رہی ہیں, اور ان عورتوں کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ چھپائیں اس کو جو پیدا کیا ہے اللہ نے ان کے رحم میں, بچہ دانی میں, ان کو چھپانا جائز نہیں. اس لیے کہ وہ جو بتائیں گی اسی کے اوپر شریعت کا حکم ہوگا. وہ بتائیں گی کہ ماہواری نہیں ہوئی ہے, اس کے مطابق شریعت حکم دے گی, فیصلہ کرے گی کہ اس کی عدت حمل یعنی وضع حمل تک ہے, بچے کی ولادت تک ہے. اور اگر وہ بتائے کہ نہیں ماہواری شروع ہو چکی ہے تو تین ماہواری تک عدت ہے. اسی لیے اللہ فرما رہے ہیں ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر, اگر وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہیں, اگر وہ نہیں بتا رہی ہیں تو ان کا اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان کامل نہیں ہے, گنہگار ہوں گی. وہ بعولتہن احق بردہن فی ذالک ان ارادوا اصلاحا, اور ان کے شوہر جنہوں نے ان کو طلاق دی ہے اور طلاق رجعی دی ہے. طلاق رجعی کیا ہے؟ صاف لفظوں میں طلاق دے, ایک یا دو تجھے طلاق ہے, صاف لفظوں میں طلاق دے, خواہ ایک بار دے خواہ دو بار دے. تو عورت کو عدت کے اندر اندر واپس لینے کا اختیار شوہر کو ہے. اسی لیے طلاق رجعی میں حکم ہے کہ شوہر کے گھر عدت گزارے, اور یہ بھی حکم ہے کہ عورت اس وقت سنگھار کے ساتھ رہے, زیب و زینت اختیار کر کے رہے تاکہ شوہر رجوع کر لے اور گھر کا معاملہ گھر کے اندر ہی حل ہو جائے. اسی لیے اللہ فرما رہے ہیں وہ بعولتہن, اور ان کے شوہر زیادہ حق رکھتے ہیں اس بات پر کہ ان کو لوٹا لیں اپنے نکاح میں, فی ذالک اس عدت میں. اب اس نے طلاق رجعی دی, واضح لفظوں میں طلاق دی, ایک طلاق دی یا دو طلاق دی, لیکن عدت گزر گئی. عدت گزرنے کے بعد اب شوہر کو لوٹانے کا اختیار نہیں, شوہر نہیں لوٹا سکتا. لوٹانا چاہے تو عورت کا راضی ہونا ضروری ہوگا, اور عدت کے اندر عورت راضی رہے تو بھی لوٹا سکتا ہے, عورت راضی نہ رہے تو بھی لوٹا سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا نکاح باقی ہے. طلاق رجعی میں عدت پوری ہونے تک نکاح باقی رہتا ہے, اور اسی لیے علماء نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ طلاق رجعی دی اور عورت عدت گزار رہی ہے, اسی عدت کے دوران شوہر کا انتقال ہو جائے تو میراث میں سے عورت کو حصہ ملے گا, شوہر کی میراث میں سے عورت کو حصہ ملے گا. اس لیے کہ اس کا نکاح باقی رہتا ہے ایک حیثیت سے, اسی لیے جب وہ لوٹ آئے گا تو بغیر نکاح کے اور بغیر مہر کے لوٹا لے گا جبکہ عدت کے اندر لوٹا ہے. ہاں عدت پار ہو جائے اب نیا نکاح اور نیا مہر ضروری ہے. وہ بعولتہن اور ان کے خاوند زیادہ حق رکھتے ہیں ان کو لوٹا لینے کا اس مدت میں یعنی عدت میں. ان ارادو اصلاحا اگر وہ اصلاح چاہیں یعنی آئندہ اچھی زندگی گزارنا چاہیں, فساد کی نیت نہ ہو کہ مجھے اختیار ہے عدت کے اندر لوٹا لینے کا لہذا لوٹا لیا اور عورت کو تنگ کر کے رکھتا ہے پریشان کر کے رکھتا ہے, شریعت کہہ رہی ہے جائز نہیں ہے. ان ارادو اصلاح اس موقع پر اس وقت لوٹائے گا جبکہ اصلاح کا ارادہ ہو کہ آئندہ اچھی زندگی گزاریں گے. ان ارادو اصلاح تو یہ قرآن کریم کا ایک ایک لفظ ایسا جامع ہے کہ ایک ایک لفظ سے کئی کئی باتیں نکل رہی ہیں. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ اور عورتوں کا بھی حق ہے جیسا کہ مردوں کا ان پر حق ہے دستور کے موافق. اس آیت کریمہ میں ایک جملہ ہے ایک ٹکڑا ہے. عورتوں کا بھی حق ہے جیسے ان پر مردوں کا حق ہے. ایک بات سمجھیں حق کسے کہتے ہیں. حق کی جمع حقوق ہے. حقوق کسے کہتے ہیں تو اس سے پہلے ایک اور لفظ سمجھنا ہوگا فرائض. فرائض اور حقوق دونوں ایک ساتھ بولے جاتے ہیں فرائض اور حقوق. تو مرد کے فرائض عورت کے حقوق ہیں, عورت کے فرائض مرد کے حقوق ہیں. مرد کے فرائض کیا ہیں؟ مرد مہر دے, نان نفقہ دے, نان نفقہ دے, اسے اچھی زندگی دے. یہ مرد کے فرائض ہیں. یہی فرائض عورت کے حقوق ہوتے ہیں. وہ مہر نہیں دے رہا ہے عورت کا حق ہے وہ مانگ کر لے گی. نان نفقہ نہیں دے رہا ہے عورت کا حق ہے وہ مانگ کر لے گی. وہ مقدمہ درج کر سکتی ہے نان نفقہ لینے کے لیے. ایسے اور بھی حقوق ہیں. تو جو مرد کے فرائض ہیں وہ عورت کے حقوق ہیں اور جو عورت کے فرائض ہیں مثلا شوہر کی تعظیم کرے, شوہر کی تعظیم کرے, یہ عورت کے فرائض میں سے ہے اور مرد کا حق ہے. عورت شوہر کی تعظیم نہیں کرتی ہے تو پھر مرد مقدمہ دائر کر کے یہ حق لے سکتا ہے. تو آج ساری لڑائیاں حقوق لینے کی ہوتی ہیں فرائض ادا کرنے کی نہیں. اور فرائض اور حقوق دونوں ملے جلے ہیں. مثلا بادشاہ کے ذمے فرائض ہیں. جو بادشاہ کے ذمے فرائض ہیں وہی رعایا اور پبلک کے حقوق ہیں, اور پبلک کے جو فرائض ہیں وہی بادشاہ کے حقوق ہیں. استاذ کے ذمے فرائض ہیں وہ شاگردوں کے حقوق ہیں, شاگردوں کے ذمے جو فرائض ہیں وہ استاذ کے حقوق ہیں. ماں باپ کے ذمے جو فرائض ہیں وہ اولاد کے حقوق ہیں, اور اولاد کے ذمے جو فرائض ہیں وہ ماں باپ کے حقوق ہیں. جسے ہم کہتے ہیں تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی دو ہاتھ سے بجتی ہے. لہذا شریعت نے فرائض بھی رکھے ہیں حقوق بھی رکھے ہیں. اسی طرح سے شوہر کے ذمے فرائض ہیں وہ عورتوں کے حقوق ہیں, عورتوں کے ذمے جو فرائض ہیں وہ شوہر کے حقوق ہیں. ایک لمبا سلسلہ ہے. شاید ایسا ہو کہیں کہ صرف حق ہو فرض نہ ہو. کوئی فرائض نہ ہو, شاید ہی ہو. اس لیے کہ اللہ کے ذمے کوئی چیز واجب نہیں, لیکن اللہ نے بھی اپنے ذمے فرائض خود ہی مقرر کر رکھے. اللہ کے ذمے جو فرائض ہیں خود ہی مقرر کر رکھے ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں تم کما حق بندگی کرو, میرے ذمے ہے ثواب دینا, جبکہ اللہ کے ذمے واجب نہیں ہے, مگر اللہ نے اس کو خود ہی واجب کر رکھا ہے تاکہ عام لوگوں میں بھی انصاف کا معاملہ آئے. یہ بات بہت لمبی ہے, مختصر میں کہہ رہا ہوں. لہذا آج جہاں دیکھے وہاں مظاہرے ہو رہے ہیں, احتجاج ہو رہے ہیں. کیوں؟ حقوق لینے کے لیے. حقوق دینے کی بات کہیں نہیں ہو رہی الا ماشاء اللہ. حقوق دینے کی بات برائے نام ہے, آٹے میں نمک کے برابر ہے. اگر حق دینے والا حق دے دے پھر آدھی لڑائی یہیں ختم ہو جائے گی, کہیں بھی لڑائی نہیں رہے گی. آدھی یا اس سے زائد لڑائی ختم ہو جائے گی. لیکن حقوق لینے کا تو پورا جذبہ ہوتا ہے, دینے کا پورا جذبہ نہیں ہوتا. اور حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ آدمی حق دے دے کہ اس کے ذمے قیامت میں کوئی حق باقی نہ رہے, اور اگر اس کا حق کسی اور پر ہے, اس کا حق کسی اور پر ہے, وہ نہیں دے رہا ہے تو معاف کرنے کی کوشش کرے, اور معاف کر دینا بہتر ہے. لیکن اپنے ذمے کسی کا حق نہ رکھے. اپنے ذمے کسی کا حق ہونے کا مطلب اس کے ذمے فرائض ہیں, ذمہ داری ہے, تو اس کی کوشش کی جائے. اب قرآن کریم ایک جملے میں وہ ساری باتیں بیان کر رہا ہے جس کے لیے ایک دفتر چاہیے. کہہ رہا ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ, اور عورتوں کا بھی حق ہے. یہ حق کون دے گا؟ شوہر دے گا. وَلَهُنَّ, شوہر ان کو حقوق دے گا, اور شوہر کے وہ فرائض ہوں گے. وَلَهُنَّ, اور عورتوں کا بھی حق ہے جو فرائض ہیں شوہر کے ذمے. مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ, جیسے عورتوں کے ذمے فرائض ہیں جو حقوق ہوتے ہیں شوہر کے, جو حقوق ہوتے ہیں شوہر کے وہ فرائض ہوتے ہیں عورت کے, اور جو فرائض ہوتے ہیں شوہر کے وہ حقوق ہوتے ہیں عورت کے. لہذا اس بات کو دیکھیں, اس سے بہتر کوئی جملہ ہو ہی نہیں سکتا. قرآن کریم نے جو بہترین انداز اپنایا ہے کہ دونوں کو پابند کر رہا ہے. ایک زمانہ وہ تھا, ماضی میں اسلام سے پہلے ایک زمانہ وہ تھا کہ عورتوں کو جانوروں سے بھی گیا گزرا سمجھا جاتا تھا. عورت کی جانور سے بھی گئی گزری حیثیت تھی. چنانچہ بازار میں عورتوں کو فروخت کیا جاتا تھا, خریدا جاتا تھا, اور عورت جو کچھ مال و متاع لے کر آتی اس کے اپنے مال و متاع میں اس کا کوئی اختیار نہیں تھا, شوہر کا اختیار تھا. وہ جتنا بھی مال و متاع لے کر آتی شوہر کے قدموں پر ڈال دیتی, شوہر کا پورا اختیار تھا. حتیٰ کہ جو رومن امپائر کی جو حکومت رہی ہے وہ تو عورت کو انسان بھی نہیں مانتے تھے, جانور سے بھی گھٹیا درجہ ان کا تھا. یہ ایک لمبی تاریخ ہے. مشرکوں نے حق نہیں دیا, یہودیوں نے حق نہیں دیا, عیسائیوں نے حق نہیں دیا, کسی نے کوئی حق نہیں دیا. سب سے پہلے عورتوں کے حق میں کسی نے آواز بلند کی ہے, وہ ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ نہیں آواز بلند کی. حجت الوداع کا جو خطبہ آپ نے دیا ہے, حجت الوداع کے موقع پر اس خطبہ کو اٹھا کر دیکھیں, آپ آواز بلند کرتے ہیں کہ عورتوں کو ان کا حق دیا کرو. اسلام سے پہلے عورت کو میراث نہیں ملتی تھی, اسلام نے سب سے پہلے عورت کو میراث دی ہے اور صحیح میراث دی ہے جیسے اس کو دینا چاہیے. اور بھی جتنے حقوق ہیں اسلام کی برکت سے ملے ہوئے ہیں. تو ایک تو ان لوگوں کا حال تھا جو اسلام سے پہلے گزر چکے ہیں. ایک لمبی تاریخ ہے. عورتوں کے ساتھ اتنا ظلم ہوا. ابھی ہم نے عدت کا مسئلہ بیان کیا. عدت کے تعلق سے یہ بھی جاننا چاہیے کہ اسلام سے پہلے عورت کے ذمے عدت ایک سال تھی, اور عدت میں عورت کو ایک بند کمرے میں بند کر دیا جاتا تھا, کوٹھری میں بند کر دیتے تھے اور ان کو قریب بھی نہیں آنے دیتے, اور ایک مہینہ تک اسے کسی سے بات چیت کرنے بولنے کی اجازت نہیں تھی, نہانے کی اجازت نہیں تھی, کھانا ایسے اس کے پاس کر دیا جاتا تھا جیسے جانور کو کھلایا جاتا ہے. ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عدت کے مسائل بیان کیے. ایک صاحب نے کہا کہ ایک عورت عدت گزار رہی ہے, آپ سے سرما لگانے کی اجازت مانگ رہی ہے. اللہ کے نبی ناراض ہو گئے, کیسے لوگ ہو گئے ہیں کہ اسلام سے پہلے کا حال دیکھو. آج شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ عدت کی حالت میں صرف بناؤ سنگھار نہ کرو, اس لیے کہ سرما بھی سنگھار میں آتا ہے, تیل لگانا بھی زیب و زینت میں داخل ہے. اسلام اس کو منع کر رہا ہے, اس کی اجازت لینے کے لیے آ رہے ہو, اور زمانے اسلام سے پہلے دیکھو کیا حال رہا ہے. اگر شوہر کا انتقال ہو جاتا تو عورت کے ذمے ضروری تھا کہ شوہر کی لاش کے ساتھ وہ بھی جل جاتی. اسے ستھی کرنا کہتے ہیں. یہ صورتحال تھی. اور آج جو صورتحال ہے وہ دیکھیں بالکل اس کے برعکس, کہ عورتوں کو آزادی اور برابری مساوات کا نعرہ دیا جاتا ہے کہ عورت کو برابری اور مساوات کا حق ہونا چاہیے. لہذا کارخانے میں مرد کے برابر عورت کو ملازمت ملے, اور جہاں جہاں بھی مرد رہے عورت وہاں رہے. جتنے حقوق مرد کے ہیں وہ سارے حقوق عورت کے رہے. العیاذ باللہ, علماء لکھتے ہیں وہ عرب جاہلیت, یہ موجودہ جاہلیت ہے. وہ عرب جاہلیت تھی, یہ موجودہ جاہلیت ہے. اسلام نے جو حق دیا وہ بڑا پاکیزہ دیا ہے. اب بتائیں یہ لوگ عورتوں کو کام میں لاتے ہیں, کام کراتے ہیں, عورتوں سے کام لیتے ہیں, عورت کے حق میں کام کر کے اپنے اور اپنے بچوں کو پالنا ہے, یا عورت گھر کی ملکہ بن کر رہے ہیں؟ کہ شوہر کی جو عزت اور عصمت ہے اس کی حفاظت کرے اور اپنے بچوں کی پرورش کرے, کون سی چیز سب سے بہتر ہے؟ عورتوں کو لاتے ہیں, ایک طرف مرد بھی جا رہا ہے کمانے, ایک طرف عورت بھی جا رہی ہے, اور بچے گلی اور بازار کے ہو رہے ہیں. ان کی تربیت کون کر رہی ہے؟ جیسی تربیت ہوگی ویسا اثر ہوتا ہے. لہذا ایک جاہلیت گزر گئی, ایک جاہلیت اب ہے, اور دونوں عورتوں کے حق میں ظالم ہیں. ظالم ہیں. اور عورت کو اس لیے بھی لایا جا رہا ہے کہ نام تو آزادی کا اور مساوات کا ہے لیکن فائدہ اپنا ہے. کیا کیا فائدے ہیں آپ جانتے ہیں. اس لیے یہ جو طرز ہے یہ اسلام کے خلاف ہے, شریعت مطہرہ کے خلاف ہے. لہذا اسلام نے جیسی آزادی عورت کو دی ہے, بخاری شریف میں ایک واقعہ ہے اس سے بات خوب سمجھ میں آئے گی کہ ایک عورت کا شوہر انتقال کر گئے بلکہ شہید ہو گئے. غزوہ احد میں ایک عورت کا شوہر شہید ہو گیا, صحابی شہید ہو گئے. اب عورت کے باپ نے اس کا نکاح کہیں سے کہیں کر دیا, کسی جگہ اس کا نکاح کر دیا. نکاح ہونے کے بعد عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آتی ہے اور کہتی ہے, یا رسول اللہ میرے شوہر شہید ہو گئے اور عدت کے بعد میرے والد نے فلاں شخص سے میرا رشتہ کر دیا, نکاح کر دیا ہے, اور وہ رشتہ مجھے پسند نہیں ہے, وہ رشتہ مجھے پسند نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ رشتہ میں ختم کر دیا, مجھے جو تجھے پسند نہیں ہے میں نے ختم کر دیا, نکاح ٹوٹ گیا. جب آپ نے ختم کر دیا تو عورت نے کہا, یا رسول اللہ میں اسے قبول کرتی ہوں, میں اسے منظور کرتی ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے وہ رشتہ بحال کر دیا. اب عورتوں نے اس کو پکڑا, جب تجھے باپ کا پڑھایا ہوا نکاح منظور تھا تو تو نے خامخواہ کیوں توڑوایا؟ اس نے بڑا پیارا جواب دیا, اس نے کہا میں اصل لوگوں کو مسئلہ بتانا چاہتی تھی کہ لوگوں کے سامنے مسئلہ آ جائے. مسئلہ کیا ہے؟ کنواری عورت ہے جس کی پہلی شادی, جس کی شادی نہیں ہوئی ہے تو اس سے اجازت لینا اس کی خاموشی بھی اجازت ہے, لیکن ایک مرتبہ شادی ہو جائے. علماء نے مسئلہ لکھا ہے, اسی حدیث سے لکھا ہے کہ اس کی خاموشی اجازت نہیں, اسے زبان سے کہنا ہوگا کہ مجھے منظور ہے یا مجھے منظور نہیں ہے. اب بتائیے اس سے بہتر آزادی کہاں ہو سکتی ہے؟ یہ تو میں نے حدیث سنائی, جو چیز اسلام میں اس کو بتایا ہے. ہمارے معاشرہ میں جو چیز ہے وہ ٹھیک ہے, لیکن مسئلہ یہی ہے کہ اگر کنواری لڑکی ہے, اس کی پہلی شادی ہو رہی ہے تو اس کی خاموشی بھی اجازت ہے, اور اگر پہلی شادی ہو چکی ہے اب اس کی خاموشی اجازت نہیں, اسے زبان سے کہنا ہوگا مجھے منظور ہے یا کہنا ہوگا مجھے منظور نہیں ہے. اسی طرح سے مہر کا مسئلہ ہے کہ مہر کے مسئلے میں یہ بھی جاننا چاہیے, مہر عورت کا حق ہے اور مرد مہر طے کرتا ہے, عورت اور عورت کے ذمہ داروں کے کانوں میں بھی وہ نہیں پڑتا ہے کہ خود طے کرتے ہیں, خود لا کر سناتے ہیں اور خود ہی دے دیتے ہیں, جبکہ یہاں مسئلہ ہے عورت اس میں کمی بھی کر سکتی ہے, اضافہ بھی کر سکتی ہے کہ مجھے یہ مہر قبول نہیں, مجھے اور چاہیے. یہ اس کا حق ہے, شریعت مانتی ہے, اور یہ کوئی طبعی آزادی نہیں ہے. لہذا یہ مسائل ہیں, ان کو سمجھنا چاہیے. اب بتائیں وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. قرآن نے کتنی بہترین بات اور کتنی لمبی چھوڑی بات ایک جملے میں کہی ہے کہ عورتوں کا بھی حق ہے جیسا کہ عورتوں پر حق ہے. عورتوں پر حق وہ شوہر کی ذمہ داری اور عورتوں کا حق ہے, لہذا وہ ان کی ذمہ داری ہے. بالمعروف دستور کے موافق, دستور کے موافق یعنی اگر عورت لمبا چھوڑا مہر مانگے تو دستور کے خلاف ہوگا. عورت اگر نان نفقہ مانگتی ہے, زیادہ مانگتی ہے, دستور کے خلاف ہوگا. دیکھنا چاہیے مالدار عورت ہے تو اس زمانے میں کیا نان نفقہ ہے وہ دینا چاہیے, اگر غریب عورت ہے تو اس زمانے میں غریب عورتوں کا کیا نان نفقہ ہے وہ دینا چاہیے. تھوڑی بہت کمی بیشی ہو سکتی ہے, لیکن بہت زیادہ نان نفقہ مانگتی ہے تو دستور کے خلاف مانگتی ہے, اور اس کی بھی لمبی تفصیل ہے. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ, اور مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ زیادہ ہے. اللہ فرما رہے ہیں یہ گناہ فضیلت ہے. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ, اور یہ درجہ, یہ فضیلت آخرت کے اعتبار سے نہیں, دنیاوی اعتبار سے. آخرت میں دونوں برابر ہیں, دونوں برابر ہیں, حتیٰ کہ عورتوں کے ذمے ایسے دن آتے ہیں کہ جن میں وہ نماز نہیں پڑھتی, ان کا ثواب کم ہوتا ہے, لیکن اللہ ان کو وہ ثواب اپنی مہربانی سے دے دیں گے. لہذا ثواب میں دونوں برابر, آخرت کے اعتبار سے بات نہیں کہی جا رہی ہے. اعمال میں دونوں برابر, یہ مسئلہ اللہ نے بیان کیا ہے 22 پارے میں, ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات, آخر تک دونوں برابر ہیں, لیکن دنیاوی اعتبار سے اللہ نے ایک گناہ فضیلت زیادہ دی ہے, ایک درجہ فضیلت اللہ نے مردوں کو زیادہ دی ہے. کیوں؟ اس کا جواب اللہ نے دیا ہے 5 پارے میں. اللہ کہتے ہیں الرجال قوامون علی النساء, مرد عورتوں پر حاکم ہے. حاکم ہونے کا وہ تصور نہیں جو عام تصور ہے, وہ نہیں, بس ذمہ دار ہے. مرد ذمہ دار ہیں, حاکم ہیں عورتوں پر. بما فضل اللہ بعضهم على بعض, اس وجہ سے کہ اللہ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی. کیا فضیلت دی؟ اللہ نے مرد کو طاقت زیادہ دی, عورت کو طاقت نہیں دی. اور عورت کے ذمے اللہ نے پیدائش رکھی کہ بچے وہ جنتی ہے, وہ بات مردوں میں نہیں ہے. مرد کمائی کرے گا, اور دوسرے اور حقوق بھی اور ذمہ داریاں بھی مردوں کو دی گئی ہیں. اس لیے اللہ کہہ رہے ہیں الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم, اس لیے بھی کہ مرد مال خرچ کرتے ہیں. عورت کے ذمے مال خرچ کرنا نہیں ہے. بہت کم مواقع ایسے ہیں کہ عورت اپنا مال خرچ کرے, ورنہ زیادہ تر موقع وہ آتا ہے کہ اللہ نے کبھی باپ کے ذمے, کبھی شوہر کے ذمے, کبھی اولاد کے ذمے عورت کا خرچ رکھا ہے. اس لیے یہ فضیلت اللہ نے دی ہے. اب اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے عورتیں کوشش نہ کریں کہ ان کی کمزوری ان کے حق میں حسن ہے. ان کی کمزوری, جیسے حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتیں ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہیں, ان سے فائدہ اٹھاؤ کہ ان کے ٹیڑھے پن کے ساتھ, اسی میں ان کا حسن ہے. اگر اس پسلی کو بالکل درست کرنا چاہو گے تو ہڈی ٹوٹ جائے گی, وہ صحیح نہیں ہو پائے گی, ٹوٹ جائے گی. لہذا ان کا ٹیڑھا پن ہی ان کا حسن ہے, وہ ان کی خوبصورتی ہے. ان کی کمزوری ان کے حق میں حسن ہے. اور مرد کو جو فضیلت اللہ نے دی ہے یہ مرد کے حق میں برتری ہے, لیکن دنیاوی اعتبار سے کہ اللہ نے مرد کو طاقت زیادہ دی اور اللہ نے مرد کے ذمے کمائی رکھی. اور بھی بہت ساری باتیں ہیں. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ, اور مردوں کو عورتوں پر ایک فضیلت ہے. وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ, اللہ زبردست ہیں, فضیلت دیتے ہیں, حکیم حکمت والے بھی ہیں. عورتوں کو یوں اللہ تعالیٰ گلی کوچے میں نہیں چھوڑے, اللہ نے پورا اختیار دے رکھا ہے. یہ تو میں نے بہت مختصر بات کہی ہے, ورنہ شریعت نے جیسے نوازا ہے اس طریقے سے کسی نے نہ نوازا نہ ہی نواز سکتا ہے. اب جیسے مرد کے ذمے طلاق ہے, اللہ نے ایسے ہی نہیں چھوڑا, عورت کے ذمے کھلا رکھا گیا. لیکن براہ راست عورت اس کا استعمال نہیں کر سکتی بلکہ قاضی کے یہاں دعویٰ دائر کر کے خلع حاصل کرے گی. شوہر سے کہے کہ مال قبول کر مہر واپس لے لے خلع دے دے, شوہر مان لے تو خلع ہو جائے گا ورنہ قاضی کے یہاں جانا پڑے گا. اللہ عزیز حکیم, اللہ زبردست ہیں, ایسے ایسے احکام بیان کرتے ہیں, حکیم بڑی حکمت والے ہیں کہ ہر ہر حکم میں حکمت بھی ہے.